بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام نیز آرکائیو میں موجود ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے. رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام بہار قرآن پیش کیا جائے گا, اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. سامعین, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے تازہ ترین خبریں بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. تازہ ترین خبریں وقتاً فوقتاً ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ جہاں سر ٹی وی کے مختلف پروگرام, ریڈیو تہران کے ماضی کے نشر کیے گئے پروگرام وہاں پہ سن سکتے ہیں, ملاحظہ فرما سکتے ہیں. وہاں پہ تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا رجوع کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر نوٹ فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل نائب مندوب نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ این پی ٹی معاہدے پر دستخط کے لیے سیونی حکومت پر دباؤ ڈالے. افغانستان کے علماء اہل سنت نے ایران کے مقدس شہر مشہد المقدس میں واقع فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کے صحن میں انجام پانے والے وحشیانہ جرائم پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ دشمن مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں پر عمل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ووٹنگ کے بغیر ہی مسترد کیے جانے پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت بدھ کو بھی جاری رہی. ہندوستان کے وزیر خارجہ نے یوکرین جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے روس کو اپنے ملک کا سب سے بڑا تجارتی شریک قرار دیا ہے, اور غاصب امریکی فوجیوں نے رقہ میں ایک فوجی کارروائی میں عام شہریوں کو اغوا کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ این پی ٹی معاہدے پر دستخط کے لیے سیونی حکومت پر بھرپور دباؤ ڈالے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل نائب مندوب زہرا ارشادی نے اقوام متحدہ کے ترک اسلحہ کمیشن کے سالانہ اجلاس میں سیونی حکومت کے ایٹمی پروگرام پر عالمی برادری کی خاموشی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ سیونی حکومت پر این پی ٹی پر دستخط کرنے اور اسے آئی اے اے کی نگرانی اور تفتیش کے دائرے میں لانے کے لیے دباؤ ڈالے. زہرا ارشادی نے اس اجلاس میں دنیا میں جاری جیو پولیٹک بحرانوں اور ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے خطرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک معین مدت کے اندر ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے پروگرام پر اتفاق کرنے کے لیے ایٹمی طاقتوں کا سیاسی عزم ہے. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نائب مستقل مندوب نے ایٹمی ممالک میں اسلحے کے بجٹ میں اضافے اور ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ بڑھنے پر تشویش اور تنقید کرتے ہوئے اس غیر انسانی ہتھیار کے استعمال کی کسی بھی طرح کی دھمکی کو مسترد کر دیا. زارا ارشادی نے امریکہ اور برطانیہ کی یک طرفہ پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے اس طرح کے عمل کو ناقابل قبول قرار دیا اور اسے ایٹمی ہتھیاروں کی روک تھام کے معاہدے کی چھٹی شق کے مطابق ایٹمی ہتھیاروں کے حامل ممالک کے عہد و پیمان کے منافی قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کی نائب مستقل مندوب نے موجودہ حالات میں اسلحے کی دوڑ کی روک تھام کو امن عالم کے لیے نہایت اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس موضوع کو ترک اسلحہ کانفرنس میں ایک واجب العمل اور قابل حمایت سمجھوتے کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب مستقل مندوب نے اس اجلاس میں موجود ماحول میں مسلح کرنے کی امریکی پالیسیوں کو ترک اسلحہ اور بین الاقوامی سیکیورٹی کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیا اور اس طرح کے عمل کی روک تھام کی ضرورت پر تاکید کی۔ اقوام متحدہ کے ترک اسلحہ کمیشن کا سالانہ اجلاس 3 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہوا۔ اجلاس میں 3 سال کی تاخیر کی وجہ امریکہ کی جانب سے روسی وفد کو ویزا جاری کیے جانے کا مسئلہ تھی، تاہم آخر کار یہ مسئلہ حل ہوا اور ترک اسلحہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے تناظر میں ہتھیاروں کی دوڑ روکنے سے متعلق اعتماد بحال کرنے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ ترک اسلحہ کمیشن کا اجلاس 3 ہفتے تک جاری رہا، جس کی سفارشات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی گئیں۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان نے مغربی پابندیوں کے دور میں ماہانہ تجارت کا ریکارڈ ٹوٹنے کی خبر دی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے گزشتہ ایرانی سال کے آخری مہینے میں ایران کی غیر پیٹرولیم تجارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ماہ میں 11.5 کروڑ $80 لاکھ کی تجارت ہوئی ہے، جو حالیہ برسوں کے دوران خاص طور سے ایران کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کے بعد ایک ریکارڈ تجارت ہے، اور جس سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی مکمل طور پر شکست سے دوچار ہونے کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے کہا کہ گزشتہ ایرانی سال کے آخری ماہ میں ایران اور مختلف ملکوں کے درمیان 1.45 کروڑ 39,000 ٹن مصنوعات کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں ایرانی سال کے 11ویں مہینے کے مقابلے میں 17% اور گزشتہ سال کے اسی ماہ کے مقابلے میں 40% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجارت ایران اور چین، عراق، متحدہ عرب امارات، ترکی اور افغانستان کے درمیان ہوئی۔ افغانستان کے علماء اہل سنت نے ایران کے مقدس شہر مشہد مقدس میں واقع فرزند رسول کے حرم مطہر کے صحن میں انجام پانے والے وحشیانہ جرم پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ دشمن مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں پر عمل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ منگل کے روز سپہر کے وقت ایک نامعلوم فرد نے ایران کے شہر مشہد مقدس میں واقع امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے صحن میں 3 علماء پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں ایک عالم دین شہید اور 2 دیگر زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملہ آور کو حرم مطہر کے انتظامی اور سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کر لیا۔ اوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے علماء اہل سنت اور مختلف ثقافتی شخصیات نے مقدس شہر میں حرم مطہر کے صحن میں انجام پانے والے اس وحشیانہ جرم پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس مجرمانہ اقدام کی شدید مذمت کی۔ افغانستان کے علماء اور ثقافتی شخصیات نے اپنے ایک بیان میں اس کے نام نے جرم کی مذمت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ شیعہ سنی مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی دشمنان اسلام کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے ووٹنگ کے بغیر ہی مسترد کیے جانے پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت بدھ کو بھی جاری رہی۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے اقدام پر از خود نوٹس کیس کی سماعت بدھ کو بھی جاری رکھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اب تک اپوزیشن جماعتوں اور بار کونسلوں کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، پاکستان تحریک انصاف، صدر پاکستان، وزیراعظم عمران خان اور اسپیکر نیز ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے وکیلوں کے دلائل ابھی باقی ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بدھ کی سماعت میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان نے اپنے دلائل پیش کیے۔ دوسری طرف پاکستان کے ایوان صدر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملک میں عام انتخابات کرانے کے لیے خط ارسال کر دیا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں۔ اس خط کے مطابق آئین کے آرٹیکل 548A اور آرٹیکل 224(2) کے تحت صدر پاکستان عام انتخابات کی تاریخ مقرر کریں گے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے یوکرین جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے روس کو اپنے ملک کا سب سے بڑا تجارتی شریک قرار دیا ہے۔ بدھ کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں یوکرین کی جنگ پر بیان دیتے ہوئے ایس جے شنکر نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ ہر تنازع کو سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ انہوں نے اراکین پارلیمنٹ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی جنگ کے معاملے میں ہندوستان کی پہلی رائے یہ ہے کہ ہم اس لڑائی کے خلاف ہیں۔ ایس جے شنکر نے اس کے ساتھ کہا کہ روس ہندوستان کا سب سے بڑا اقتصادی شریک ہے اور ہماری کوشش ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی روابط زیادہ مستحکم ہوں۔ یاد رہے کہ ہندوستان نے یوکرین کی جنگ بند ہونے کی ضرورت پر بارہا زور دیا لیکن اقوام متحدہ میں روس مخالف قراردادوں کی حمایت نہیں کی ہے۔ ہندوستان روس اور مغرب دونوں سے اپنے روابط محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ حکومت ہندوستان نے ملک کی سیکیورٹی سے متعلق غلط اطلاعات دینے والے اور افواہیں پھیلانے والے 22 یوٹیوب چینلوں کو بند کر دیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے بدھ کو اعلان کیا کہ جن 22 یوٹیوب چینلوں کو بلاک کیا گیا ان کے مجموعی طور پر 2,600,000,000 ناظرین اور فالوور تھے۔ ہندوستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے گزشتہ برس دسمبر اور جنوری کے مہینے میں بھی اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال یوٹیوب سمیت کئی سوشل میڈیا پر 55 نیوز چینلوں اور بعض فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیے تھے۔ ہندوستان نے گوگل اور فیس بک کے خلاف بھی سخت اقدامات کیے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہا۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق اس ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب امریکی فوجوں نے رقہ میں ایک فوجی کارروائی میں کچھ عام شہریوں کو اغوا کر لیا۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ صوبہ رقہ اور دیر زور کے عرب باشندوں کو برسوں سے اغوا کرتا رہا ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اکثر عوام کے احتجاجی مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب امریکی فوجیوں نے صوبہ رقہ کے الحوث علاقے میں ایک فضائی کارروائی کر کے کئی عام شہریوں کو اغوا کر لیا اور کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق عام شہریوں کو اغوا کرنا علاقے میں غاصب امریکی فوجیوں کی ایک روش ہے جس کے مختلف اہداف ہیں۔ عام شہریوں کو اغوا کرنے کا ایک مقصد عام شہریوں کو جنگ میں شرکت کرنے اور لالچ دے کر غیر قانونی کاموں پر مجبور کرنا ہے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی دہشت گرد گروہ نے جو دہشت گرد امریکی فوج سے وابستہ ہے رقہ اور الاسکا صوبوں میں عام شہریوں کے گھروں پر حملے بڑھا دیے ہیں۔ شامی حکومت نے بارہ زور دے کر کہا کہ ان دہشت گردوں اور امریکی فوجیوں کو جو شام کا تیل لوٹنے کے لیے شمالی اور شمال مشرقی شام کے علاقوں پر قابض ہیں باہر نکالا جائے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ مقبوضہ علاقوں میں غاصب سینی حکومت کے جارحانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اپنے فرائض پر عمل کرے۔ فلسطین الیوم کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے مغربی ایشیا میں امن کے عمل میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار ٹور وینزلینڈ سے ٹیلی فون پر فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ مسجد الاقصی پر صہیونی جارحیت بند اور خاص طور سے رمضان المبارک میں فلسطینیوں کو مسجد میں جانے کی بندش ختم کرانے سے متعلق اپنا کردار ادا کرے۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران سن 48 کے مقبوضہ علاقوں میں آباد فلسطینیوں کی ابتر صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کو ایک خصوصی رپورٹ پیش کی گئی جس میں فلسطینیوں کی حالت زار پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ غاصب سینی حکومت نے فلسطینی علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے بعد ان علاقوں میں آباد فلسطینیوں کے ساتھ نسلی امتیاز کا رویہ اختیار کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں عالمی برادری کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیت المقدس کو یہودیوں کا شہر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ غاصب سینی حکومت نے حالیہ دنوں کے دوران اور خاص طور سے ماہ مبارک رمضان شروع ہونے کے بعد سے اپنے غیر انسانی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فلسطینیوں کو وسیع پیمانے پر گرفتار کیا ہے اور ان فلسطینیوں کی زمین اور جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کر رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جارحانہ کارروائیوں کی بنا پر بعض علاقوں میں فلسطینیوں اور غاصب سینی حکومت کے فوجیوں میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ دریں اسنا بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروپ غاصب سین حکومت کی جارحیتوں کا مقابلہ اور ترکی بترکی جواب دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے کہ غاصب سین حکومت نے اگر بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے میں رمضان المبارک میں کوئی حماقت کی تو فلسطینی گروہ مقابلہ کرنے کے لیے مکمل آمادہ ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق سیونی فوجی کمانڈر کی جانب سے غزہ سے ملنے والے علاقوں میں سیونی فوجیوں کی بھاری تعداد میں تعیناتی اور آئرن ڈوم دفاعی سسٹم کو فعال کیا جانا فلسطینی گروہوں کی جوابی کارروائیوں سے لاحق سیونی حکومت کے خوف و ہراس کی نشاندہی کرتا ہے۔ امریکہ کے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ اس وقت دنیا کے 155 ملکوں میں امریکہ کے تقریباً 400,000 فوجی تعینات ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے چیف آف آرمی سٹاف مارک میلی نے کہا ہے کہ چین اور روس بڑی فوجی صلاحیت کے حامل ہیں اور دونوں ہی دنیا کا موجودہ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی فوج کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین پر روس کا حملہ صرف یورپ کے امن و استحکام کے لیے خطرہ نہیں بلکہ یہ حملہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں جو امریکہ اور اس کے مفادات کے لیے خطرناک ہو۔ روس نے 24 فروری سے یوکرین میں فوجی آپریشن شروع کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اس فوجی آپریشن کا مقصد ان افراد کی حمایت کرنا بتایا جنہیں 8 برس کیف حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کا سامنا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کو دوسری عالمی جنگ کے بعد وحشیانہ ترین جنگی جرائم کا سامنا ہے اور روس یوکرین کو ایک خاموش غلام بنانا چاہتا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام بہار قرآن، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے گ اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی دولت دار
سمعین، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمعین، ہمارے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں مفاہیم قرآن اور قرآن مجید کے مختلف سوروں کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بن رہا ہوگا۔
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد۔
سامعین، ہمیں توجہ کرنی چاہیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ نیکی اور برائی خود تمہاری طرف ہی پلٹی ہیں۔ قرآن کریم نے مختلف جگہ پر بہت تاکید فرمائی ہے، اگر کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو نفع پہنچاتا ہے، اگر کوئی برا کام انجام دیتا ہے تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مبارکہ اسراء کی 7ویں آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اب تم نیک عمل کرو گے تو اپنے لیے اور برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ فصلت آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا، اور آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سمعین، قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا اور انسان کی رہنمائی اور انسان کو سعادت اور خوشبختی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ قرآن آیات کی مختصر تفسیر کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آج کے پروگرام میں بھی پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید محمد حسن آبدی صاحب سورہ مبارکہ توحید کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، وهو خیر ناصر ومعین۔ آج سورہ اخلاص کے سلسلے میں چوتھی گفتگو ہے۔ فضائل اور فوائد سورہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، من صلى بعد المغرب ركعتين قبل ان ينطق مع احد يقرا في الاولى بالحمد وقل يا ايها الكافرون، جو شخص بھی مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نماز مستحب پڑھتا ہے اس طرح سے کہ ابھی کسی سے گفتگو نہیں کی ہو، نماز مغرب کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے دو رکعت یہ نماز پڑھے، کہ اس کی پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ یا ایھا الکافرون پڑھے علیکم السلام، و فی الرکعت الثانیہ بالحمد و قل ہو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ قل ہو اللہ احد پڑھے، خرج من ذنوبہ کما تخرج الحیۃ من سلخہا، تو یہ شخص گناہوں سے اس طرح سے نکل جاتا ہے جس طریقے سے سانپ جب اپنی کھال بدلتا ہے اور پہلی والی کھال سے بالکل نکل جاتا ہے، یہ شخص بھی اس نماز کو اس انداز سے نماز مغرب کے بعد بغیر کلام کیے ہوئے پڑھے تو یہ بھی گناہوں سے اس طرح سے دھل جاتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب الدر المنصور، تفسیر الدر المنصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 412۔ ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من قرع بعد صلاۃ الجمعہ، جو شخص بھی جمعہ کی نماز کے بعد پڑھتا ہے کیا، قل ہو اللہ احد، سورہ اخلاص کی نماز جمعہ کے بعد تلاوت کرتا ہے، وقل اعوذ برب الفلق، اور سورہ فلق کی تلاوت کرتا ہے، وقل اعوذ برب الناس، اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے، سبع مرات، سات مرتبہ، تو اعاذہ اللہ بہا من السوء الى الجمعۃ الاخرى، تو اللہ تبارک و تعالی ان تین سوروں کے پڑھنے کے سبب اس کو آئندہ جمعے تک ہر آفت، بلا، مصیبت، پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب تفسیر در المنصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 412۔ اس کے بعد روایت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، من صلى صلاة الغداۃ، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے، ثم لم يتکلم، اس کے بعد تکلم کیے بغیر، حتی یقرأ قل ہو اللہ احد 10 مرات، 11 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھتا ہے بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے، لم یدرکہ ذلک الیوم ذنب و اجر من الشیطان، تو اس دن کی ضمانت اس کی ہو جاتی ہے کہ اس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا اور شیطان سے محفوظ رہے گا۔ مگر میں وہی بات عرض کروں گا کہ مگر یہ کہ انسان خود ہی مجسمے شیطان ہو جائے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو پھر وہ، اس کا حوالہ بھی کتاب در المنصور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 413۔ اس کے بعد آیات کی تفسیر شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، کہہ دو اے پیغمبر، اور بالواسطہ ہم سب سے خطاب ہے، کہ اللہ ایسا ہے، احد، جس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ ایک کا معنی یہاں اس لیے نہیں کہ ایک کے مقابل میں دو ہوتا ہے، لہذا احد کے معنی یعنی جس کا کوئی ثانی نہیں، لہذا اس میں چند مطلب قابل ذکر ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ واحد اور احد کے درمیان کیا فرق ہے، کہ اللہ واحد ہے یا اللہ احد ہے، کیا کہنا صحیح ہے؟ تو لفظ واحد ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ایسی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کثرت و تعدد پایا جاتا ہو، واحد۔ اور لفظ احد جو استعمال ہوتا ہے وہ ایسی چیز اور ایسی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کثرت و تعدد نہیں پائی جائے۔ بس پہلا فرق احد اور واحد میں تو یہ ہو گیا کہ واحد اس چیز کے لیے یا اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کثرت و تعدد پایا جا رہا ہو، جس کے مقابلے میں دو، تین، چار ہوں، لیکن احد اس چیز کے لیے یا اس ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں کثرت و تعدد نہیں پایا جاتا، لہذا واحد کے مقابل میں ثانی پایا جاتا ہے، لیکن احد یعنی جس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے، لا ثانیہ، جس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ میں قل ہو اللہ واحد نہیں کہا، قل ہو اللہ احد کہا، کیونکہ اس کے مقابل میں ممکن تھا کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے کہ واحد یہاں کہا گیا ہے، اس کا مطلب دوسرا تیسرا بھی ہو سکتا ہے، خداوند متعال نے ایسا لفظ استعمال کیا شرک اور کفر کو دور کرنے کے لیے، حتی وہم و گمان سے، کہ احد، کہہ دو اللہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ مثلا واحد کی مثال مثلا اس طرح سے دیتے ہیں کہ مثلا واحد کے لیے یہ کہنا کہ کوئی شخص کہے کہ فلاں جگہ سے میرے پاس ایک شخص نہیں آیا، ٹھیک، تو اس میں یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک نہیں آیا، ممکن ہے دو تین چار پانچ آئے ہوں، کیونکہ اس نے کہا ہے، کہنے والے نے، کہ ایک نہیں آیا ہے میرے پاس، تو ممکن ہے دو چار پانچ آئے ہوں۔ لیکن جب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، یعنی احد، تو یعنی کوئی بھی نہیں ہے، فلاں جگہ سے میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ ایک آیا، نہ دو آیا، نہ چار آئے، جبکہ واحد کہنے کی صورت میں دو چار پانچ کے امکان ہے، لیکن احد کی صورت میں اصلا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی احد ہے، یعنی اس کے مانند کوئی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے نقل ہے کہ اللہ کے احد اور واحد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی احدیت سے مراد اس کی ذات ہے، احدیت یعنی جس کا کوئی ثانی نہیں، اور واحد سے مراد اس کی صفات ہیں، کہ اس کی صفات ایسی واحد صفات ہیں کہ جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا خدا کے لیے ذات کے لحاظ سے احد اور صفات کے لیے واحد کا استعمال کرنا صحیح ہے، احد ذات کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور واحد یعنی وہ اپنی صفات میں ایسا یکتا ہے کہ وہ صفات دوسروں میں نہیں پائی جاتی، وہ اس کی مخصوص صفات ہیں، یعنی گویا وہ اپنی ذات اور صفات تمام میں منفرد ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب تفسیر کشف الاسرار وعدت الابرار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 662۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر یہ چند آیات بھی دلالت کرتی ہیں، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ ہے، اور رحمان الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اس کی تشریح سورہ حمد میں گزر چکی اور مزید آگے آ جائے گی کہ رحمان اس لیے اللہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ رحمان الدنیا، یہ صفت دنیا ہے کہ وہ رحمان ہے دنیا میں، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ اپنی تمام مخلوق پر مہربان ہے، اب وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، جو بھی ہو، کیونکہ اس کی مخلوق ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ ان کو رزق دے گا، چاہے وہ نیک بنے یا برے رہیں۔ رحیم سے مراد کیا ہے، رحیم الآخرہ، یعنی آخرت میں خدا مہربان ہے، یعنی فقط مومنین کے ساتھ، کیونکہ آخرت کا حساب و کتاب فقط عقیدے اور عمل سے ہے، وہاں جاہ و جلال، منصب و اقتدار، پائی پیسے سے نہیں ہے، عمل کے لحاظ سے ہے۔ لہذا عمل یقیناً جو صاحبان ایمان ہوں گے انہیں کا اچھا ہوگا، لہذا اس لحاظ سے رحیم للمومنین کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 میں الحی القیوم استعمال ہوا اس کی، کہ جو زندہ بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو موت آئے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات العزیز الحکیم، یعنی ایسا غالب اور ایسا توانا کہ جس سے بالاتر کسی کی قدرت نہیں ہے، حکیم ایسا دانا ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے، حتیٰ کسی نبی کے پاس، حتیٰ کسی امام کے پاس، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خالق علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق علم ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوا خالق کل شہین، ہر چیز کا خالق، یہ صفت فقط ذات باری تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر سورہ طہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا لہ الاسماء الحسنا، اس کے تمام اسماء جو ہیں اچھے اسماء ہیں، جن کے واسطے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ان کے اپنے معنی ہیں۔ پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہوا اللہ کی یہ صفت کہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا پروردگار وہی ہے۔ پھر سورہ طہ کی آیت نمبر 98 میں ذکر ہوا کہ وسع کل شئین علما، اس کا علم ہر چیز سے وسیع ہے، یعنی جتنا بھی علم ہم آئمہ کے لیے، انبیاء کے لیے ثابت کر دیں، ان سب سے اللہ کا علم بالا تر ہے۔ نہ طاقت و قدرت میں اس کا کوئی مقابل ہے، نہ علم میں اس کے کوئی مقابل ہے۔ لہذا سورہ غافر کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوا، فدعوہ مخلصین لہ الدین، اے انسانوں بس اسی کو پکارو، چاہے واسطے کے ذریعے سے، اہل بیت کے واسطے کے ذریعے سے، لیکن اصل کیونکہ مسبب الاسباب وہ ہے، لہذا تمہیں وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگتے وقت بھی تمہارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جس کے وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ترین بندے ہیں، لہذا ان کے وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اس دعا کو مستجاب کرنے والا اصل وہی ہے، چاہے وہ ان کے ذریعے سے کرے۔ لہذا اگر درمیان سے اس کو ہٹا دیا اور اس عقیدے کے قائل ہو گئے کہ نہیں وہ تو کچھ نہیں، بس جو کچھ بھی ہے یہ ہے، یہیں سے کفر و شرک کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا، یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تمہارا پروردگار بھی ہے، تمہارے گزشتہ آبا و اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفات ذکر ہوں، کیا؟ عالم الغیب والشہادہ، وہی ذات ہے جو غیب کا علم بھی رکھتی ہے، حضور کا علم بھی رکھتی ہے۔ ہوا الرحمن الرحیم، وہی رحمان بھی ہے وہی رحیم بھی ہے۔ الملک القدوس، ایسا مالک اور بادشاہ ہے القدوس جو ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے، دنیاوی بادشاہوں کی طرح اس کے کسی کام میں کوئی اشکال اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ السلام، وہ ایسا مرکز سلامتی ہے کہ جس میں کوئی ظلم نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ لوگوں کے عیوب کو چھپا کر کے ان کو سلامتی دیتا ہے۔ المؤمن، مومن کے معنی کیا ہے؟ یعنی امنیت عطا کرنے والا۔ بس مومن، اپنے آپ کو کہلانے والا مومن بھی سوچ لے، یعنی مومن وہ ہے جیسا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں بھی فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ، زبان، کلام سے لوگ محفوظ رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 17 رکعت روزانہ نماز پڑھ کے اللہ پر احسان کر دیتے ہیں، اصلا اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کیا؟ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے۔ انسان تو انسان، حیوانات، جمادات، نباتات، سب اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہی ایسی غالب اور توانا قدرت ہے، حکیم ایسے علم رکھنے والی ذات ہے کہ جو ماضی تو ماضی، حال اور استقبال آئندہ ہمیں نہیں معلوم، ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، حتیٰ ہم گزشتہ اپنے ماضی کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن خداوند متعال ایسا حکیم ہے جو ہمارے ماضی تو ماضی، حال تو حال، استقبال میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آئندہ ماحول میں وہ بھی، آئندہ دور میں کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اس کا علم رکھتا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 25، پھر سورہ غافر کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوا، ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب ہے، خالق کل شئین، جو ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فانا تؤفکون، اے انسانوں پھر تم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ایسی صفات کا مالک، پروردگار، تمہارا رب جب موجود ہے تو تم اسے چھوڑ کر کے کیوں اس کی مخلوق کو اس کے برابر یا اس جیسا قرار دے رہے ہو؟ لہذا سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا ہے، ہو رہا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دیکھو وہ ایسی ذات ہے کیونکہ وہ جسم جسمانیت نہیں رکھتی، لہذا تم اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے، تم صرف اس کی مخلوقات کے ذریعے سے اس کے وجود کا یقین کر سکتے ہو۔ وہ ہوا یدرک الابصار، وہ ہے جو ہر آن، ہر ثانیہ، ہر جگہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ ہوا اللطیف الخبیر، وہ ایسا باریک بین ہے کہ تمہارے ہر کام کو ذرہ برابر بھی، کہ تم مثلا اس وقت درس میں بیٹھے ہوئے اور سوچ کیا رہے ہو، وہ بھی جانتا ہے۔ ہم آپ ممکن ہے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں، لیکن کیا سوچ رہے ہیں، کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، الخبیر، آگاہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یا مسلم هذا قرآنی قد قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن يهديني هذا قرآن يحميني هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے.
جو کچھ بھی مانگنا در مصطفیٰ سے مانگ اللہ کے حبیب شہ انبیاء سے مانگ. میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بن کے سوالی آیا ہوں میں بن کے سوالی آیا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا
گناہوں میں گزری ہے زندگی ساری
وجہ گناہوں میں گزری ہے زندگی ساری
میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری
میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری.
گناہ گار سہی پھر بھی خوش نصیب ہوں میں شریک امت علی میں حبیب ہوں میں
شریک امت علی میں
کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا نام نس ہے نہ کوئی میرا ہمدم
کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.